cabrón, me apuesto, güey, de dándole.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم ومحمد وآل محمد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
قد تنهائي مدم گٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا
قید تنہائی میں دم گٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے
اکیلی نہ مر جاؤں کہیں
مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا
میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں
جیسے پنجرے میں کوئی گائل پڑا ہو پنچھی
موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے
میری امداد کو آؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے سینے سے لگاؤ بابا
مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی
چین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے
قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی
اپنی گودی میں سلاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا
میرے دادا نے رہا کتنے کیے تھے قیدی
اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں
نام لے کے تیرا رونے نہیں دیتا ظالم
اب میری قید چھڑاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگاؤ بابا
یاد بے شیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر
اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا ہے
مجھے مل جاؤ میرے مرنے سے پہلے آ کر،
ساتھ اکبر کو بھی لانا بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا،
نوک نظام پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا،
جانے کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا،
شام کے لوگ تو بہرے ہیں سمجھ سکتے نہیں،
ان کو قرآن سناؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا،
میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں،
مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا.
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ.
اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد. وقت امام کے حضور ادا احترام کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، تمام مرحومین کی مغفرت، بیماروں کی شفا یابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. عجل فرج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد محمد وعجل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم خداوند متعال نے بے پناہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں کچھ نعمتیں خدا کی ایسی ہیں جو ہم پہچان پاتے ہیں بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جو ہم بالکل نہیں سمجھ پاتے کبھی کسی مشکل میں پڑتے ہیں اور خدا اس مشکل سے نکال لیتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نے ہمیں بچا لیا ہزاروں لاکھوں مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس میں خدا پڑھنے سے پہلے ہی ہمیں بچا لیتا ہے اور ان کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ مشکل ہماری طرف آ رہی تھی ہماری کسی غلطی کی وجہ سے خدا نے لطف و کرم کیا اور ہمیں اس مشکل سے محفوظ کر لیا سید الشہداء اور اہل بیت کی محبت بھی ایسے ہی ہے دسیوں مشکلات دسیوں کم ہزاروں مشکلات ایسی ہیں جو صرف سید الشہداء کی محبت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر دو چیزوں کو روزانہ کا معمول بنائے پہلی بات تو یہ کہ استغفار ضرور کرتا رہا اس کی بڑی برکتیں ہیں اس کے بڑے اثرات ہیں کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ نے یقیناً ظاہر بچپن سے سن رہے ہیں استغفار کے اثرات تو روزانہ کا زندگی کا حصہ بنائیں کہیں نہ کہیں کم از کم 70 مرتبہ روزانہ استغفار کریں اور دوسرا یہ کہ خدا کا شکر بجا لاتے رہیں جو مغرب عشاء کی نماز کے بعد آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں آیتیں جو آج پڑھی گئی ہیں اس میں جب شیطان سے کہا کہ تو نکل جا اور اس نے کہا کہ میں اے خدا تیرے بندوں کو بہکاؤں گا تو اس نے جب کہا کہ میں بہکاؤں گا تو کہا کہ تو اپنے اکثر بندوں کو شاکر نہیں پائے گا شیطان نے کہا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے شیطان کو بھی پتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کا شاکر بندہ ہوا اس کے اوپر میرا بس نہیں چلے گا تو دو کام اپنی زندگی کا حصہ بنائیے استغفار کرتے رہیے اور شکر خدا بجا لاتے رہے انشاءاللہ خدا متعال حفاظت فرمائے گا دین و ایمان کی اور انشاءاللہ معنوی روحانی ترقی نصیب ہوتی رہے گی درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر محمد وعجل فرج کل کہیں ہمیں دوستوں نے بتایا کہ آپ کے کچھ دوست احباب انشاءاللہ آنے والے کل میں زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو میرے ذہن میں تھا کہ چند جملات زیارت کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں پہلے جو موضوع ہم نے انتخاب کیا تھا اللہ کا عادلانہ نظام اس کے حوالے سے عرض کریں گے اور اس کے بعد چند جملات زیارت کے حوالے سے بھی عرض کریں گے تاکہ انشاءاللہ آپ کے جو دو صحابہ مومنین جا رہے ہیں ان کی زیارتیں خدا المثال کی بارگاہ میں بہترین اجر و ثواب حاصل کر. اس کا اثر صرف ان کے اوپر نہیں ہوگا, اگر ان کی زیارتیں قبول ہو رہی ہوں انشاءاللہ ضرور ہو رہی ہیں, تو جب یہ واپس آئیں گے تو آپ کے اوپر بھی اس کا اثر پڑے گا. یہ خدا کا بڑا عجیب نظام ہے. بعض اوقات یہ جو اہل معنویت ہوتے ہیں, اہل عرفان ہوتے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دعا کہاں سے آ رہی ہے. ہمیں تو اکثر کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ کوئی دعا آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ دعا آ رہی ہے کسی کی, اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی دعا آ رہی ہے, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. ابھی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. اگر آپ کا کوئی بھائی جائے زیارت کرنے کے لیے, وہاں زیارت گاہ پہ کھڑا ہو کر مرکز کے اوپر کھڑا ہو کر آپ کے لیے دعا کرے, شاید آپ کو پتہ بھی نہ چلے, وہ آپ کو فون کر کے بتائے میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں, تو پتہ چلے گا. ان لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آج جو ہے وہ کہیں سے رحمتیں نعمتیں رزق برس رہا ہے. بہت ساری چیزوں میں ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم رزق کسے سمجھتے ہیں, وہ رزق کسے سمجھتے ہیں. بس ایک روایت اس سلسلے میں عرض کروں تیزی سے, ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں, ایک بات عرض کروں ان پوائنٹ, بہت ساری چیزوں میں ہماری وکیبلری اسلام کے حساب سے نہیں ہے. بہت ساری چیزوں میں ہماری وکیبلری جو دنیا کے اندر روٹین ہے اس کے حساب سے, اور اسلام کی وکیبلری ہماری وکیبلری تھوڑا سا فاصلے پر ہے, تھوڑا سا فاصلے پر. مثلا روایت بھی عرض کرتا چلوں, مولانا نے فرمایا کہ رزق 20 سے زیادہ اقسام کا ہوتا ہے. رزق 20 سے زیادہ اقسام کا ہوتا ہے. کم سے کم رزق وہ ہے جس کو دنیاوی رزق کہتے ہیں. یہ کم از کم ہے. یہ جو آپ تعقیبات نماز عائشہ میں پڑھتے ہیں کہ اجول فی طلب ہی البلدان وانا فی معنا طالب کل حیران, یہ کون سا رزق ہے؟ کون سا رزق ہے یہ؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ دنیا کا رزق ہے, دولت کمانے کے لیے, کاروبار کے لیے. نہیں, رزق بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ کو اور ہمیں بہت کوشش کرنی پڑے گی. جو ہماری مینٹیلٹی ہے, وکیبلری ہے, وہ اہل بیت اطہار قرآن اور دین کی وکیبلری کے نزدیک آئے. پھر لطفی کچھ اور ہے. پھر آپ کو اور ہمیں بہت ساری چیزیں وہ سمجھ میں آتی ہیں جو ہم سب کھو بیٹھے ہیں, چونکہ ہم اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں رہے. ہم اس سے زیادہ نہیں سوچتے. وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عربی میں محاورہ, من جدہ وجد, جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. جب میں رزق میں کوشش ہی ایک قسم کی کروں گا تو باقی 19 قسم کے رزق مجھے کیوں ملیں گے؟ کوشش ہی نہیں کی. کوشش کریں گے تو ملیں گے. اور کوشش کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے اس کی وکیبلری کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی یہ رزق ہیں کون کون سے, تاکہ میں انشاءاللہ اس کے پیچھے جاؤں. چند جملات میں موضوع کے حوالے سے عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ ابتدا ہو جائے. کل بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بچپن سے میں اور آپ یہ روایت سن رہے ہیں, یملا الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. ہم لوگوں کے ذہن میں بہت اچھی طرح ایک بات آ گئی ہے الحمدللہ رب العالمین, وہ یہ کہ امام جب تشریف لائیں گے تو عدل ایک ایسی جگہ پر لے آئیں گے جو اب تک نہیں آیا تھا. اور جب امام کی تشریف آوری سے پہلے کا زمانہ ہوگا, اس میں ظلم ایک ایسی جگہ پر ہوگا جو پہلے نہیں تھا. بدترین ظلم ہوگا, امام تشریف لائیں گے, بہترین عادل قائم ہو جائے گا. یہ ہم نے سمجھا. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, بلکہ کئی سوال آتے ہیں ذہن میں. چھوٹا سا ایک سوال یہاں سے شروع کروں گا, یہ ظلم کون سا ہے جو امام کے آنے سے پہلے ہوگا, اور وہ عادل کون سا ہے جو امام لے کر آئیں گے؟ ظاہر ہے جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ظلم کون سا ہے, تو مولا نے فرمایا نہج البلاغہ میں تو رف العشیا بے ازدا دیہا, چہروں کو اس کی چیزوں کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے. تو جیسے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ ظلم کون سا تھا جب امام آئیں گے تو ہوگا, تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا وہ عدل کون سا تھا جو امام آئیں گے تو وہ عادل ہو جائے گا. اب میں ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کر آپ کی خدمت میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. آج کل میں اس معاملے کے اوپر حساس ہوا ہوا ہوں, جہاں جاتا ہوں ضرور کہہ رہا ہوں, اور وہ اس وجہ سے بھی کہ انشاءاللہ میرے لیے بھی ایک سرمایہ بنے. جب آپ درود بھیجیں تو رسم پہ نہیں بھیجیں. بعض اوقات ہم لوگ رسمن چیزیں بھیجتے ہیں, رسمن کام کرتے ہیں. مثلاً آپ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں, باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, کھانا ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, بعد میں چلتے چلتے کسی نے کہہ دیا کہ صاحب خانہ کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ, تو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں, پیٹ ویسے ہی بھرا ہوا ہوتا ہے, چند بس کچھ آدھا سوچتے آدھا جاگتے ایک فاتحہ پڑھ دیتے. میں یہ سوچتا ہوں یہ فاتحہ تو شاید میری قبر تک بھی نہیں پہنچے گی, مرحومین کی قبر تک پہنچ جائے بڑی بات ہے, یہ کیسے فاتحہ پڑھوں؟ بھائی فاتحہ ام الکتاب ہے, سوچ سمجھ کے پڑھو. فاتحہ اتنی اہم ہے کہ خدا نمزار نے کوئی سورہ اپنے بندوں سے اتنی نہیں پڑھوائی جتنی فاتحہ پڑھوائی. کیا ہے اس کے اندر, سوچ سمجھ کے پڑھو. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں, درود چھوٹی عبادت ہے؟ بچپن سے سنے آ رہے ہیں بھائی یہ وہ عبادت ہے جو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں. البتہ ظاہر ہے ہم تو کہ ہم کریں گے تو عبادت کہلائے گی, خدا تو کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے, لیکن خدا نے فرمایا یہ میرا کام ہے. ان اللہ و ملائکتہ, خدا کا کام ہے. چونکہ آپ کا دل چاہ رہا ہے آیت کریمہ سننے کا, میں بھی سنا دیتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ خدا اس عمل کو انجام دیتا ہے. صحیح کرنا, یہ عمل کتنا قیمتی ہے. بعض اوقات کوئی انسان بیمار ہوتا ہے نا تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں تمہیں ایک چیز بتا رہا ہوں نا, یہ تمہاری زندگی موت کا معاملہ ہے, یہ تمہارا ڈفرینس ہے, یہ کرو زندہ ہو, نہیں کرو مر گئے. درود ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے, زندگی موت کا معاملہ ہے. اتنی اہم چیز کو بغیر سوچے سمجھے کرنا صحیح ہے؟ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ بھائی کچھ لوگوں نے فرش اعضا کا تقدس نہیں سمجھا, محروم ہو گئے, سزا ملی. بعض اوقات ہم لوگ کسی عمل کو اس کے سلیقے اس کے ادب سے انجام نہیں دیتے, بے احترامی کر بیٹھتے ہیں, سزا مل جاتی ہے, بے احترامی ہو جاتی ہے. بے احترامی بہت غلط چیز ہے. اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے نا کہ بھائی یہ ایک آدمی ہے یہ کام انجام دے رہا ہے یہ اچھا نہیں لگا, مثال کے طور پر کام صحیح نہیں کر رہا ہے, تو میں کہوں گا تمہیں صحیح لگے یا نہ لگے مسخرہ نہیں کرو. مسخرہ کرنے سے بعض اوقات وہ عمل بے احترامی میں چلا جاتا ہے, عمل بے احترامی میں چلا جاتا ہے. آپ کو حق نہیں ہے, بعض اوقات سزا ملتی ہے. اب دیکھو درود جو ہم بھیجتے ہیں, معذرت چاہتا ہوں شاید میں غلط سمجھ رہا ہوں گا, لیکن شاید میں نے بھی کافی تجربہ کار ہو گیا ہوں, کافی جگہوں پہ جاتا رہتا ہوں, زیادہ تر لوگ سوچ سمجھ کے نہیں بھیجتے. ہم کہتے ہیں درود بھیجیں وہ ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اس سے خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی بے احترامی نہ ہو جائے, بے احترامی ہو گئی ہم محروم ہو جائیں گے نعوذ باللہ تعالی. تو آپ کیسے درود بھیجیں؟ میں ہمیشہ ہی کوشش کر رہا ہوں, آج کل کچھ وقت ہوا ہے, میرے خیال میں سال دو سال ہوا ہے, جب بھی درود بھیجتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ سوچوں کہ بھائی یہ دعا ہے, دعا ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, ہاتھ تھوڑا سا پھیلا لیتا ہوں, کبھی تھوڑا کبھی زیادہ, کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہوں کبھی نیچے دیکھتا ہوں. کیا؟ اپنے آپ کو توجہ دلانے کے لیے کہ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ضائع ہو, دعا مانگ رہا ہوں. اس دعا میں آپ نے کن ہستیوں پہ توجہ دی ہے جو کچھ کائنات میں عظیم و شان ہے؟ سب پر، جس کی اس کائنات میں ویلیو ہے اس پر، خود خدا، نبی خدا، اولاد نبی، تینوں پہ آپ نے توجہ دینی ہے. اب دیکھیں میں ایک دفعہ پھر آپ سے کہوں گا درود بھیجیں، آپ تینوں پہ توجہ دے کر اور یہ سوچ کر درود بھیجے گا کہ دعا مانگ رہے ہیں آپ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا مزہ آیا، ایک اور جملہ بڑھاتا ہوں، آپ اس کو توجہ فرمائیے گا. آپ توجہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اپنے ذہن میں میں سوچنے لگا ہوں کہ یہ جو درود ہے یہ کیا ہے ہمارے لیے. کتنی روایتیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی میرے اوپر درود بھیجے گا. ایک روایت ہے، ہم جب اسکولوں میں پڑھاتے تھے، او لیولس میں میں اسلامیات پڑھاتا تھا، تو یہ روایت سلیبس کا حصہ تھی، من صلی علیہ مرتن، کوئی اگر میرے اوپر ایک دفعہ درود بھیجے گا خدا عافیت کے. کبھی 10 لکھا ہے روایتوں میں، کبھی 100 لکھا ہے، کبھی 20 لکھا ہے، عافیت کے دروازے اس کے اوپر کھول دے گا. صحیح ہے، پتہ نہیں اور روایتیں بہت ہیں اس کے اوپر. تو میں ایک بات سوچنے لگا ہوں کہ جب میں درود بھیجوں تو اپنے ذہن میں ایک بات دہراؤں، وہ کیا؟ اے خدایا، میں درود بھیج رہا ہوں، تو مجھے امان محمدی نصیب فرما دے، نبی کی امان نصیب کر دے. واقعی امام کے حضور جب ہم لوگ زیارت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الامان الامان الامان، کلنا محمد کلنا محمد، یہ امان محمدی ہے. آپ درود بھیجتے وقت اپنے ذہن میں سوچیں اے خدایا امان محمدی نصیب کر دے. سب لوگ تڑپ رہے ہوں گے محشر میں اس امان کے حصول کے لیے، آپ ابھی سے طلب کریں، امان طلب کریں، اور انشاءاللہ خدا نے مطالعہ نصیب فرمائے گا. ایک اور بات تیزی سے کہہ دوں، کوشش کریں کہ آپ اپنی نماز میں، رکوع اور سجود میں، ہر رکوع ہر سجدے میں درود ضرور پڑھیں، بڑی برکتیں ملیں گی. اور درود پڑھتے وقت یہ ذہن میں سوچے گا امان محمدی ہے، نماز کا اثر ہی کچھ اور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. پروردگار انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کو نبی کی خاص پناہ اور نبی اولاد نبی کی خاص محبتیں اور قربتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ. ہمارے مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاص سائے رحمت کے اندر، ان کی شفقتوں کے اندر قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. امام کی تشریف آوری سے پہلے ظلم ہوگا. یم لو الارض قسطاً وعدلا کما مولی ظلما وجورا، وہ اتنا عادل سے بھر دیں گے جتنا ظلم سے بھری ہوگی. اچھا، آپ اور میں فوراً اپنے ذہن میں پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے اوپر تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا ابھی، بھائی کسی نے صبح سے اب تک مجھے کوئی کوڑا مارا ہے، زنجیر پہنائی ہے؟ نہیں. جیل میں ڈالا ہے؟ نہیں. تو صبح سے اب تک میرے اوپر کیا ظلم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا. تو یہ جو روایت ہے وہ کہہ رہی یملا الارض قسطاً وعدلا کما مولی ظلما وجورا، تو ابھی تو یہاں تک ظلم نہیں پہنچا ہے، تو ابھی امام کو ظہور نہیں ہونا ہے کیا؟ تو مثلا آپ نے ذہن میں کیا سوچا ہوا ہے؟ مثلا 7 ارب 7 بلین زمین کے اوپر ہوں گے، سارے 7 بلین پریزنس کے اندر ہوں گے، تو ظلم کون سا ہوگا؟ تو پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے ظلم ہے کیا جس کا امام ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ اس کے مقابلے میں پھر عادل بھی سمجھ میں آئے گا. اور پہلے تو میں ذرا سا یہ ظلم عرض کر دوں، پھر میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا، وہ شاید پہلے کہنا چاہیے تھی، تھوڑا سا دیر ہو گئی. وہ کیا ہے، یہ ظلم اور عدل کا معاملہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ یہ ہر وقت ساری باتیں ظلم و عدل کی کیوں ہوتی رہتی ہیں؟ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ تو اب میرا خیال میں پہلے میں اسی کو بول دوں کہ بھائی اس کا معاملہ اتنا خطرناک کیوں بنا ہوا ہے، جہاں آپ قرآن کریم اٹھاؤ، میرا نہیں خیال صفحہ گزرے، ایک صفحہ دو صفحہ گزرے، ظلم یا عادل کا نام نہ آئے، کہیں نہ کہیں آئے گا۔ ظلم کا معاملہ اتنا خطرناک کیوں ہے؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر تو نہیں ہوں یقیناً، لیکن میڈیکل سائنسز سے میں نے ایک مثال پک کی ہے، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج۔ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوا ہے کہ بھائی دانت میں درد ہے، ٹیمپریچر چیک کرے گا۔ ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں؟ ہر بندے کا ٹیمپریچر کیوں چیک کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیں آپ لوگ، یہاں بھی کوئی بھی بیماری آئے گی معاشرے کے اندر، ایک انڈیکیٹر جو ہوتا ہے، جو بالکل انسٹنٹ انڈیکیٹر ہوتا ہے، وہ یہ بندے کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ٹیمپریچر۔ سب سے پہلے ٹیمپریچر دیکھتے ہیں۔ تو میں اس پہ ذرا کنفیوز تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خود میں ایک دفعہ ہم ایک کورس کر رہے تھے، اس میں ایک چار یونٹ کا میرے خیال میں ایک ہمارے پاس ایک کورس آ گیا تھا فزیولوجی کا، وہ جو پڑھاتے تھے وہ اچھے ماہر آدمی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ آپ لوگ ہر وقت ٹیمپریچر کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ تو انہوں نے بہت اچھی ایک بات کہی، یہ میں نے سیکھ لیا۔ پھر میں کہیں جاتا ہوں کبھی ڈاکٹرز وغیرہ سے ملنے کے لیے، تو میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو مولانا کو بھی ایک بات پتہ ہے۔ ہماری باڈی کے اندر بہت سارے کیمیکل ریئیکشنز مائکرو سیکنڈز کے اندر ہو رہے ہیں، اور یہ ایک دو نہیں ہیں، یہ ملینز کے اندر ہیں، ملینز کے اندر، شاید بلینز کے اندر، مائکرو سیکنڈز کے اندر، مائکرو آرگنزم کے اندر، یعنی وہ جو خوردبین سے نظر آئیں گے، مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے، ان میں کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں۔ ان سارے کیمیکل ریئیکشنز کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، وہ انوائرمنٹ نہیں ملا تو وہ کیمیکل ریئیکشنز نہیں ہوں گے۔ اگر وہ کیمیکل ریئیکشنز نہیں ہوئے، میری اور آپ کی باڈی کولیپس کر جائے گی، ہمارا فنکشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا، ہمارے مسلس کام نہیں کریں گے، آرگنز کام نہیں کریں گے، اگر وہ کیمیکل ریئیکشنز نہیں ہوئے۔ اور ان کیمیکل ریئیکشنز کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، اور وہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ وہ آپ کا نارمل ٹیمپریچر ہے۔ اگر یہ ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوا باڈی کے اندر، آپ کو پتا ہے 2 ڈگری اوپر نیچے ہو گیا، انوائرمنٹ کولیپس کر جائے گا۔ انوائرمنٹ ختم ہو گیا، پر سیکنڈ جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے تھے وہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی باڈی شاید آکسیجن کو ابزارب نہیں کرے گی، نعوذ باللہ تعالی۔ آپ کا بلڈ پراپرلی فلو نہیں کرے گا، نعوذ باللہ تعالی۔ آرگنز اگر کام کرنا شروع کر گئے، باڈی خدا نہ کرے نہیں کرے، تو باڈی ختم ہو گئی۔ تو یہ انوائرمنٹ بہت ضروری ہے۔ وہ انوائرمنٹ کیا ہے؟ ٹیمپریچر۔ یہ ٹیمپریچر چاہیے آپ کو، اس سے ہمارے کام کا کیا تعلق ہے؟ خدا نے اربوں مخلوقات خلق کی ہیں ہماری باڈی کے اندر، اس سے بہت زیادہ خلق کی ہیں ہماری باڈی کے باہر۔ ہماری باڈی کو ایک ٹیمپریچر چاہیے، وہ نہیں ہوا تو ہمارا کام خراب، گئے ہم مر گئے۔ یہ جو اربوں مخلوقات ہیں، ان کو بھی ایک ٹیمپریچر چاہیے، انوائرمنٹ چاہیے۔ اس انوائرمنٹ کا نام ہے عادل۔ عادل ہوتا ہے، مخلوقات کام صحیح کرتی ہیں۔ عادل نہیں ہوتا، مخلوقات کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ مثال عرض کرتا ہوں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد و آل محمد۔ ابھی اس سے پہلے بھی ایک بات ہونی چاہیے تھی۔ عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، ایک کلام دوسرے کلام کو گھسیٹ کے لے کے آتا ہے۔ آپ صرف میٹیریل ریزنز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کازز کو، یا نان میٹیریل کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ایک آدمی بیمار ہے، یقیناً آپ کی کمیونٹی میں بھی کچھ لوگ بیمار ہوئے ہوں گے، خدا سب کو شفا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جب وہ بیمار ہوئے ہوں گے تو آپ نے یہاں دعائیں کروائی ہوں گی، یقیناً کروائی ہوں گی۔ یہ جو آپ دعا کر رہے تھے، یہ میٹیریل ریزن تھا یا نان میٹیریل؟ ہی کاز نان میٹیریل تھا. آپ جب دعا مانگ رہے تھے تو کیا آپ اسی وقت دوا کسی کے منہ میں ڈال رہے تھے؟ نہیں, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے, یہ علیحدہ معاملہ ہے. یہاں آپ دعا مانگ رہے تھے, یہ جو دعا مانگ رہے تھے یہ میٹیریل کاز تھا؟ نہیں, یہ نان میٹیریل کاز تھا. تو اس کا مطلب ہے آپ نان میٹیریل کازز پر بلیو کرتے ہیں؟ یس, دعا پہ بلیو کرتے ہیں, اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اس میں سارے کازز میٹیریل نہیں ہیں, نان میٹیریل بھی ہیں. بعض اوقات چیز ایسی ہوتی ہے جس کا میٹیریل ریزن نظر آ رہا ہوتا ہے, جیسے بیمار ہے, بستر کے اوپر پڑا ہے, اس کو دوائی دی جا رہی ہے, میٹیریل ریزن چل رہا ہے, پھر بھی آپ نان میٹیریل پہ جاتے ہیں؟ یس, دعا منگواتے ہیں, دوا بھی کھلاتے ہیں. تو میٹیریل بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, نان میٹیریل بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں, کس کی طاقت زیادہ؟ ہاں بھائی, کس کی طاقت زیادہ ہے؟ تو ہمارے یہاں اردو میں ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی اب دوا کا کام ختم ہو گیا ہے, اب دعا کی ضرورت ہے. بعض اوقات یہ کہتے ہیں, کیا مطلب؟ یعنی وہ ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیٹا میٹیریل کازز ایک حد تک چلتی ہیں, اس کے بعد ان کا کام ختم ہو جاتا ہے, اب اگر تمہیں کچھ کرنا ہے جاؤ بیٹا نان میٹیریل پہ جاؤ, اس کی جو طاقت ہے وہ میرے میٹیریل سے بہت زیادہ ہے. انبیاء دعا مانگ کر پہاڑوں کو ہلا دیتے تھے, ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تھا نہیں, ابھی بھی ہو جائے گا, ابھی بھی ہو جائے گا. یہ دنیا بہت عجیب ہے. تو نان میٹیریل کاز آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہوتے ہیں, طاقت ہے ان میں یا نہیں ہے؟ بہت طاقت ہے. تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, زمین سے جو فصل نکلتی ہے, کراپس, یہ میٹیریل کاز ہے یا نان میٹیریل ہے؟ سامنے تو میٹیریل ہے, ایک زمین ہے, اس میں فرٹیلائزر ڈالو, اسے ٹھیک سے تیار کرو, پانی ڈالو, انوائرمنٹ ہو, کراپس نکلیں گی, میٹیریل کاز ہے. تو وہ تو بیمار بھی تو میٹیریل کاز تھا, باڈی ہے, دوائی ہے, دوائی ڈالو. تو نان میٹیریل ایکسیپٹ کیا تھا آپ نے؟ ہاں ایکسیپٹ کیا تھا. تو کراپس کے اندر میٹیریل نان میٹیریل ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم روایتیں کہتی ہیں ہاں کرو. کیوں؟ فرمایا اگر سوسائٹی میں ظلم ہوگا تمہاری فصلوں کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. اگر سوسائٹی میں ظلم ہوا فصل کی برکت ختم ہو جائے گی. ایک جگہ پہ لکھا اگر لوگوں نے ایسے گناہ کیے جو پہلے نہیں کیے تھے خدا بارش روک لے گا. بارش روک لے گا, کیا مطلب بارش روک لے گا؟ بارش برکت نہیں دے گی, زحمت دے گی یا نہیں آئے گی؟ آئے گی تو طوفان لائے گی, اپنا کام ختم. اچھا یہ سارے کام کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں کہ ٹیمپریچر اپنی جگہ سے ہل گیا ہے. جیسے ہی باڈی کا ٹیمپریچر ہلتا ہے سانس نہیں آ رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا ہے, وہ نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ انوائرمنٹ خراب ہو گیا. اور اگر اس یونیورس کے اندر انوائرمنٹ ظلم پر بیس کرے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کولیپس کرنے لگتی ہے. کیا نشانی ہوتی ہے کہ کولیپس کر رہی ہے؟ اب آپ کہیں گے بھائی یہ کیا بتائیں کیا نشانی؟ بہت سادہ سا کام ہے, نہج البلاغہ تھوڑا سا پڑھ لو, تھوڑا سا پڑھ لو نہج البلاغہ. امام فرماتے ہیں جب لوگوں میں جھوٹ پھیل جاتا ہے, تو غور سے سنیے گا, جب لوگوں میں جھوٹ پھیل جاتا ہے تو اولاد آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہوتی, آنکھ کا کانٹا بن جاتی ہے. اللہ اکبر. اولاد کی نیچر کیا ہے؟ میرے بچے ہیں, ان کی نیچر کیا ہے؟ ان کی نیچر یہ کہ میرے لیے ٹھنڈک بنائے, قرۃ عینی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک. امام فرما رہے ہیں اگر سوسائٹی میں ظلم ہو, جو جھوٹ بھی ایک ظلم ہے, اگر یہ ظلم ہو تو نیچر اپنے روٹین کو لوز کر دیتی ہے. نیچر کیا تھی؟ نیچر اولاد کی یہ تھی کہ یہ میرے لیے ٹھنڈک لے کر آئے, اب یہ ٹربل ہے. کیوں ٹربل ہے؟ سوسائٹی نے ٹیمپریچر خراب کر دیا، یہ ظلم کا نتیجہ ہے۔ ہر چیز بگڑنے لگتی ہے۔ تو مثال کے طور پر امام فرماتے ہیں، لوگ اسی خطبے کے اندر ہے، فرمایا لوگ جب ایسا ہونے لگتا ہے کہ جھوٹ ہو تو گناہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، حق پہ لڑتے رہتے ہیں، گناہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ مثال دوں آپ کو، معذرت کے ساتھ یہاں بیٹھ کے شاید ذکر کرنا بھی صحیح نہ ہو، کانسرٹس دیکھیں آپ نے، میوزیکل کانسرٹس 40,000, 50,000, 80,000، فٹ بال کے میچز دیکھیں 100,000، امین میں سے 500 لوگوں کو لے آؤ نماز پہ کھڑا کرنے کے لیے، اتنا جھگڑا کریں گے نماز کیسے پڑھنی ہے، کیوں پڑھنی ہے، اتنی تیز پڑھنی ہے، اتنی سلو پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اللہ اکبر، اتنا جھگڑا کریں گے، آپ سب کو کہیں گے اچھا بھائی اللہ کا واسطہ، جاؤ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو پڑھو، ختم نہیں ہو۔ امام فرما رہے ہیں جب سوسائٹی میں جھوٹ پھیلتا ہے تو ٹیمپریچر خراب ہو جاتا ہے، ہر چیز کولیپس کرنے لگتی ہے، جھوٹ بولنے والے گناہ پہ جمع ہو جاتے ہیں، ثواب پہ جمع نہیں ہوتے، ثواب پہ لڑتے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا لوگ درندے بن جاتے ہیں، وہ معلوم درندے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھاڑتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ ہیومن نیچر یہ تھی؟ ہم تو مثلا کسی کو کہتے ہیں بھائی انسان بنو، امام فرمایا نہیں انسان نہیں بنتے، جانور بن جاتے ہیں۔ سب کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ انہوں نے انوائرمنٹ خراب کر دیا۔ انوائرمنٹ کیا تھا؟ انوائرمنٹ یہ تھا کہ جسٹس لاؤ، عادل لاؤ۔ تو جیسے ہی عادل آتا ہے، روایتیں کیا کہتی ہیں؟ روایتیں کہتی ہیں زمین اور آسمان سے برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے ہی امام تشریف لائیں گے، عادل آئے گا، زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آپ نے یہاں تک سن لیا، آپ نے قبول کر لیا کہ بھائی سوسائٹی میں جب ظلم ہوتا ہے تو سوسائٹی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، میٹیریل کازز اپنا ایفیکٹ نہیں دے پاتے، نان میٹیریل کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر سوسائٹی میں ظلم ہو تو یہ ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے، اگر فیملی میں ظلم ہو تو فیملی چلے گی؟ نہیں۔ تو پھر طلاق کا ریشو کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ کولیپس کیوں کر رہا ہے؟ اتنا ویزیبل ہے کہ اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، انکار نہیں کر سکتے، آنکھوں کے سامنے ہے، اس کو کیا کریں؟ اس کو صرف ایک کام کرو، جا کے پوچھو بھائی میٹیریل کازز، نان میٹیریل کازز، کون سا کاز ختم ہوا ہے؟ ہمارے خاندان زیادہ فقیر ہو گئے، غریب ہونے کی وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہیں؟ نہیں، غریب نہیں ہوئے، بلکہ زیادہ امیر ہوئے ہیں۔ تو مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل یہ کہ ظلم کر رہے ہیں۔ جب یہ ظلم چھوڑیں گے تو معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی سوسائٹی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ سوسائٹی ظلم کر رہی ہے، اور میں ظلم کیا ہے یہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، ظلم کر رہی ہے، اس ظلم کی وجہ سے ہر چیز خراب ہو رہی ہے، اور اس کو تھوڑا سا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ بھائی دیکھیے، جب میں نے آپ سے کہا کہ فیملی میں ظلم ہو رہا ہے تو فیملی میں کیا کوئی کسی کے اوپر تلوار چلا رہا ہے؟ نہیں۔ کیا فیملی میں کسی نے کسی کو جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو ظلم پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم، کسی کو اس کا حق مت دو، ظلم ہو گیا۔ بھائی آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، ایک آدمی یہاں پر آئے اور ایک آدمی کو ذرا سا یوں دھکا دے کر وہ بیٹھ جائے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، ظلم ہے۔ ایک آدمی اندر آیا، اس کا ایک سوشل ریپوٹیشن ہے، اس کا ایک فائنینشیل اسٹیٹس ہے سوسائٹی کے اندر، اس کے پاس یہ طاقت ہے، اس کے پاس وہ طاقت ہے، جیسے ہی وہ آیا میں نے دیکھا بھائی بڑا آدمی آ رہا ہے، میں نے کہا بھائی اس کے لیے آپ ایک درود بھیجیں، باقیوں کے لیے نہیں بھیجوایا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اب اس مجلس کی برکتیں جائیں گی کیونکہ ظلم ہو گیا. یہ سب ہو رہا ہے. تو آپ کو اور مجھے اگر واقعاً یہ چاہیے کہ ہم امام کے ساتھ ہوں، ان کے ہمراہ ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں سادہ سا کام یہ کہوں گا، بھائی آپ ظلم کو پہچان لو ہے کیا، تو ظلم سے لڑو. اب پہلے اگر ہم کبھی اگر اس کو ایکسپلین کیے بغیر میں آپ سے کہتا نا ظلم سے لڑو، تو آپ کہتے اچھا مولانا کہیں جنگ ونگ کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں بھیجنے والے ہیں. میرے خیال میں نہیں ہے عزم، ظلم اس سے بہت نزدیک ہے، اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم اس سے بہت نزدیک ہے. آپ اس ظلم سے لڑیں. کل انشاءاللہ میں اس ظلم کے بارے میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا، اور ظاہر ہے ہمیں اس کو پریکٹس میں لے کر آنا ہے. تو مجھے کل آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ بھائی آپ شروع کیسے کریں گے؟ عدل آئے، ظلم ہٹے، عدل کو جگہ ملے، اور اس کے بعد پھر عدل آپ کے اور میرے اوپر اپنا اثر دکھائے. ایک بات بس آخر میں جاتے جاتے عرض کروں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، زیارت کے بارے میں عرض کرنا تھا مجھے. اگر میں اور آپ صحیح بات پوچھیں، میں آپ سے ایک جلدی سے ایک مثال پوچھتا ہوں، اگر کسی کا باڈی ٹیمپریچر ڈسٹرب ہوا ہو، مثلا فرض کرو 100 ہو گیا، صحیح ہے، 100 ٹیمپریچر کے اوپر میں اس کو بہت دنیا کا اچھا کھانا کھلا رہا ہوں، بہت اچھا کھانا کھلا رہا ہوں، زبردست قسم کا، ٹھیک ہے، اس کا اثر زیادہ ہوگا یا روٹین پہ ٹیمپریچر رکھوں اور کھانا نارمل کھلاؤں؟ 101 ڈگری کے اوپر دنیا کا بہترین کھانا کھلاؤ، اثر ہوگا؟ نہیں. جو نارمل ٹیمپریچر ہے اس پہ رکھو، دو روٹی، چاول، سالن، دال، جو بھی ہے وہ کھلا دو، اس کا اثر زیادہ ہوگا. یہ میں نے کیوں کہا؟ آپ یقین مانو جو بہت ساری دعائیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں ظلم کر رہا ہے، ہماری اسپریچویلٹی لفٹ نہیں کر رہی. کیوں؟ غلط ٹیمپریچر کے ساتھ تم کچھ بھی کھلاتے رہو، یہ کھانا نہیں لگتا ہے. پھر ظلم کے ساتھ دعا اپنا اثر نہیں کر پاتی. سب سے پہلا کام زندگی میں آپ یہ کرو جیسے ڈاکٹرز کرتے ہیں، ٹیمپریچر نارمل کرو، ظلم ختم کرو، ظلم ختم کرو. ایک دعا کرو گے نا، اس کا بھی ایک بڑا عجیب اثر ہوگا، ایک درود پڑھنے کا بڑا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی. زیارت کے حوالے سے چند جملہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و عجل فرجہ. بہت عجیب روایتیں ہیں ہمارے پاس زیارت کے حوالے سے، ظاہر خاص کر سید الشہداء کی زیارت کے حوالے سے بڑی عجیب روایات ہیں، انتہائی مستند کتابوں کے اندر، وسائل الشیعہ جیسی کتاب کے اندر زیارت کے اوپر نہیں معلوم کتنی روایتیں. اب لگتا ہے ایک زیارت کا بیک گراؤنڈ ایک خاص وقت میں تھا، وہ اس کی اپنی ایک کوالٹی تھی. وہ کون سا ٹائم تھا؟ وہ ٹائم تھا جب بنی عباس کوشش کر رہے تھے کہ سید الشہداء کی قبر کا نشان مٹ جائے. اس وقت اگر کوئی زیارت پہ جاتا تھا تو اس کو اپنا ہاتھ کٹوانا پڑ رہا تھا، اس کا اجر تو معلوم ہے تمہیں کچھ اور ہی تھا. وہ تو ابھی وہ بات تو اب تو نہیں ہے، تو میں جہاز میں بیٹھوں گا وہاں اتروں گا، زیارت تو زیارت ہے، وہ بات نہیں ہے. خیر اتنا سخت معاملہ ابھی بھی ہے، بہرحال سختیاں تو ہوتی ہیں سفر میں، وہ بات نہیں ہے. لیکن کیا زیارت کا ثواب نہیں ہے؟ بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے. اور کم سے کم میں آپ کو عرض کروں تو یہ ہے، ایک دو منٹ لیتا ہوں، اگر میں آپ کو آج رات ایک جملہ بولوں، آپ سے کہوں کہ بھائی یہ پانی پی لو، اس پانی پر چھٹے امام نے دم کیا ہے، پانی چاہیے نہیں چاہیے؟ جھگڑا پڑ جائے گا یہاں پہ کہ کس کو دینا ہے. دوسری بات ہے کہ میں دوں گا کیوں، میں خود نہیں رکھ لوں گا، میں کیوں دوں؟ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک کام ایسا ہے کہ اگر آپ یہ کرو نا تو مولا فرما رہے میں تمہارے لیے دعا کروں گا، مولا کی دعا میں آ جاؤ گے. عیناً مولا چھٹے امام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد محمد وعجل. عیناً امام سے دعا موجود ہے جس میں امام نے اپنے جد امجد کی زیارت پہ آنے والوں کے لیے دعا کی ہے. یہ دعا موجود ہے. امام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زندگی سے لگائے, اپنے پیسے سے, اپنی بدن کی سختیوں کو لگائے, میرے جد امجد کی سید الشہداء کا نام لیا زیارت کے لیے, سختیاں اٹھائے, جو کچھ بھی ہے وہاں پہنچے, کیا ارادہ ہے اس کا؟ یہ ارادہ ہے کہ وہ اس صلہ رحم کو پورا کرنا چاہتا ہے جو خدا نے واجب کیا ہے. اِلَّا الْمَوَدَّتَ بِالْقُرْبَى, اس مودہ کو ادا کرنا چاہتا ہے خدا کے سامنے. خدا سے کہ خدایا تو نے نبی کے اقربا کی محبت واجب رکھی ہے, اس واجب کی ادائیگی کے لیے میں زیارت کے لیے آیا ہوں. ان کی منزلت کا احترام کرتے ہوئے, ان کی عظمت کو قبول کرتے ہوئے, حتیٰ امام نے دیکھا, امام نے فرمایا دشمنوں کو اس بات کو دکھانے کے لیے کہ مقام اور عظمت اہل بیت کم نہیں کر سکتے, اس کے لیے اگر کوئی جائے, امام نے دعا کی خدایا اس زائر کو یہ نصیب کر, یہ نصیب کر. اچھا یہ زیارت کیسے کریں؟ آپ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں, زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا, بہت اچھی طرح جانتے ہیں زیارتیں جسموں سے نہیں ہوتی, صرف ہم سب جانتے ہیں اس بات کو, جسم سے کربلا تک پہنچنا فضیلت ہے. اصل فضیلت زیارت جسم سے زیادہ قلب کے اندر ہے. کیوں؟ دیکھو بندگان خدا, آپ سب کو معلوم ہے, ہم سب کو معلوم ہے, جسمانی لحاظ سے بڑے بڑے ظالمین سید الشہداء کے روزے تک پہنچے ہیں جسمانی اعتبار سے. اصل زیارت کہاں پر ہے؟ اصل زیارت معرفت پر ہے. اصل زیارت معرفت پر ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو میں نے ٹکٹ خریدا, ویزا لگوایا, جہاز سے گیا, اتنے دن میرے لگے, اتنا پیسہ میرے لگا, یہ جو میں نے جسم سے جا کے زیارت کی, یہ کس لیے تھی؟ یہ اس لیے تھی تاکہ اب تم اپنا قلب بھی لگاؤ. جب جسم یہاں تک لے آئے ہو تو موقع آسان ہو گیا ہے, اب قلب بھی لگاؤ. اچھا اس میں پھر میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ شاید کوئی شخص ہو جو کبھی کربلا نہ گیا ہو اور سب سے اچھا ظاہر وہی ہو, شاید, اور شاید ایسا ہو کہ کوئی شخص کربلا جائے اور وہ بہترین ظاہر کہلائے. دونوں چیزیں ممکن ہیں, نہ گیا ہو تب بھی ظاہر ہو. کیوں؟ اہل معرفت ہے, اہل معرفت ہے. بہت مثالیں ہیں. ممکن ہے جائے اور وہاں جا کر معرفت اور بڑھا کر آئے, بہترین ظاہر بن کر آئے, دونوں چیزیں ممکن ہیں. لیکن جو خطرناک معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اگر جسمانی طور پر گیا, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بے احترامی کر کے آ گیا, تب معاملہ بہت خراب ہے. آپ کہیں گے بھائی مولانا یہ کیسے ممکن ہے کوئی جسمانی طور پہ جائے وہاں بے احترامی کرے؟ بے احترامی بھی کوئی کر سکتا ہے کیا وہاں جا کے؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے, انسان کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اسٹوریج میں, جب وہاں جاتا ہے نا تو وہ ساری باڈی جب شیک ہوتی ہے, فزیکل اسپریچول باڈی, تو جتنا گند ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ وہ جا کے وہاں گناہ بخشوا کے آئے, اس پہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی. کیا کریں گے یہ نہ ہو میرے ساتھ غلطی؟ نمبر ون, پرخلوص. کل ازاداری کے لیے کیا پوائنٹرس کی دیتی؟ پرخلوص رہو. آپ زیارت پہ جا رہے ہو, سب سے پہلی بات کیا کرو؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو, دکھاوے کا کتنا پرسنٹیج ہے اس میں, یہ چیک کرتے رہو. दिखावे का कोई परसेंटेज यहाँ पे ना हो। क्यों? वो लोग बहुत जबरदस्त पार्टनर हैं, कोई 1% किसी और को देता है वो 99% भी उसी को दे देता है, कबूल नहीं करते, पार्टनरशिप नहीं है, ओनली फॉर देम। ये ज़रूरी है। पहली बात, जो भी ज्यारत पे जा रहा है खुदा सबको नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, अपने खुलूस को चेक करता रहे, इधर उधर की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, एहतराम अहले बैत है, ज़्यारत अहले बैत अथार है, किसी के सामने फजीलत मुझे नहीं दिखानी है अपनी, किसी के सामने अपनी कोई बड़ाई साबित नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, मुझे खुलूस के साथ एक ज़्यारत करनी है इमाम की, नंबर एक। नंबर दो, बी वेरी हम्बल, मुतवाज़े रहो। हम लोग उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे ना, खाकसारी, खाकसारी, खाक यानी मिट्टी, खाकसारी मिट्टी पर रहो, मिट्टी पर रहो, खासकर वहाँ जाके, खासकर वहाँ जाके। माजरत चाहता हूँ, मैं आप आपका वक्त भी ले रहा हूँ, 2-4 मिनट लूँगा, मैंने सुना कल आप लोग रवाना हो रहे हैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ। खैर, मैं शुरू में टाइम ज़्यादा लगा दिया, इसी पे लगा देता बेहतर था। बहरहाल, बाद वक़्त इंसान इतना गंदा होता है, माजरत चाहता हूँ, इतना गंदा होता है, गया करबला है, शो मार रहा है अपनी दौलत की, बंदे खुदा तू लंदन जा शो मारने के लिए, पेरिस जा शो मारने के लिए, यहाँ पे आके क्या शो मार रहा है, तू करबला आया क्यों था? वहां जाकर भी अगर पैसे की शो मारनी थी, वो बंदे खुदा एले जाओ, पेरिस जाओ, लंदन जाओ, यहाँ यहाँ तो हम्बल हो जाओ, यहाँ क्यों पैसे की शो मारते हो? आप कहेंगे मौलाना कौन बेवकूफ़ वहाँ जाके पैसे की शो मारता है? गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, इसको भी खड़ा होना है, अंदर गाड़ी में बैठा हुआ है, एसी चल रहा है ज़बरदस्त, जाके आगे जाके पैसे खिलाता है ताकि मेरी बस आगे चली जाए। ये जो तुमने ज़ाहिरी ने इमाम हुसैन के साथ पैसे देकर अपनी बस आगे बढ़ाई है, ये इमाम को पसंद आएगा? ये क्या किया? इमाम के रोजे में जाकर भी पैसे की ताकत इस्तेमाल की। ये हमारी पाकिस्तान में कुछ कौमें हैं, उनको अगर कोई चीज बहुत बुरी लगती है ना माजा जा, तो वो कहते हैं पना। वहां जाकर भी पैसे की ताकत? बंदे खुदा, अगर तुम जाहिर अच्छे जाहिर थे और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इमाम के नज़दीक मकाम था, तुम पैसा इस्तेमाल नहीं करो, इमाम से रिक्वेस्ट कर लो, इमाम को बुलाना हो तुम्हें बुला लेंगे, कोई मुश्किल है? वहाँ जाके क्यों ही कर रहे हो? वहाँ जाके शो मार रहे हैं, कौन से होटल में मैं ठहरा हुआ हूँ? अल्लाह अकबर, ये बताओ तुम फिर कब सीखोगे? कब? तो पहली बात, भाई पुरखलूस रहे, एक। नंबर दो, ये ड्रामे छोड़ दो, ये वहाँ का काम नहीं है ना, ये बनी उमैया की हरकतें हैं, ये अहले बैत के दुश्मनों की हरकतें हैं, पैसे की ताकत दिखाते थे, आप वहाँ जाके नहीं करो, बी हम्बल, ज़ाहिरीन का एहतराम करो, आप ज़ाहिरीन के सामने मुतवाज़े रहें, चाहे कितनी ताकत आपके पास क्यों ना हो, ज़ाहिरीन का एहतराम करें, आप खुद ज़ाहिर हैं, आप चाहते हैं आपका एहतराम हो, तो बंदे खुदा वो जो बराबर में खड़ा है वो फ़कीर बंदा, ये ज़ाहिर नहीं है, तुम इसका एहतराम क्यों नहीं कर रहे? क्यों अपने लिए प्रिविलेजेस लेते रहते हो? सारी ज़िंदगी प्रिविलेजेस लेते आए हो, वहाँ जाके भी प्रिविलेजेस लेते हो, अब भी समझते हो इमाम पसंद करेंगे इस बात को? क्यों पसंद करेंगे? बाकी लोग इमाम के ज़ाहिर नहीं है क्या? तो बी हम्बल, वहाँ जाके आप अपने आप को इमाम के सामने दिखाएं, इमाम के ज़ाहिरों का एहतराम करें, जितना मुमकिन है किसी के काम आओ, जितना मुमकिन है रिस्पेक्टफुली किसी के काम आओ। बाद वक़्त हमारे लिए बहुत आसान होता है, हम गए वहाँ पे, देखा एक मौकअप काम कर रहा है, अच्छा खर्चा कितना है इसका, ये मैंने दे दिया, चलो जी ख़त्म हो गया मामला। ये जो वहाँ पे खड़ा हुआ है ना, गर्मी में सर्दी में पानी पिला रहा है, वो मेरे मिलियंस और बिलियन से ज़्यादा वर्थ कर रहा है, میں ہوں کہاں؟ امام کے نزدیک اسکیل کیا ہے؟ امام کے نزدیک اسکیل سنسیریٹی، ایک ایک عمل سنسیریٹی کا یہ اسکیل ہے. وہاں جائیں آپ ہمبل رہیے، الٹی سیدھی حرکت کوئی نہ کریں، کوئی شو بازی نہ کریں. آپ اپنے لباس سے، اپنے سامان سے، اپنے ہوٹل وغیرہ سے کوئی چیز دکھانے کی کوشش نہ کریں کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں اور یہ سب باتیں. آپ کربلا جا رہے ہیں، جان بن کے جاؤ، جان بن کے جاؤ. وہ بھی بہت بڑی بات ہے. کون جان بن رہا ہے ہم میں سے؟ کوشش کرو جان بنو، نوکر بنو، خادم بنو، غلام بنو. اس سے زیادہ ہے ہمارے پاس کوئی طاقت؟ وہ بنے وہ بھی بہت بڑی بات ہے. کہاں بن سکتے ہیں؟ جان بھی کہاں بن پائیں گے؟ کوشش تو کرو. تو عائزان موسا بہت ہوشیاری دکھا، اچھی چیزیں مانگیں امام سے، صرف دنیا نہیں مانگیں، اچھی چیزیں مانگ کے آئیں. وہ دنیا مانگیں دنیا دے دیں گے، پھر بعد میں کام خراب ہو جائے گا. اچھی چیزیں مانگ کے لائیں اور اچھی زندگی مانگ کے لائیں، اچھی موت مانگ کے لائیں، اچھی زندگی اچھی موت مانگ کے لائیں اور دینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آخری جملہ بڑا وقت لیا میں نے آپ کا، وہ یہ کہ آپ زیارت پہ اگر آپ کے پاؤں کو ٹھوکر بھی لگی نا، امام کو پتہ ہے میرے ظاہر کے پاؤں کو ٹھوکر لگی. یہ میں سوچنا وہ کاؤنٹ نہیں کر رہے، نہیں، آپ نے ایک پسینہ بہایا، آپ رش میں تھے، آپ کا سینہ دبا ہے، تب امام کو پتہ ہے، تب کاؤنٹ کر رہے ہیں، ایک ایک چیز کاؤنٹ کر رہے ہیں. آپ کتنی محبت سے آئے، آپ نے کیا مشکل اٹھائی، آپ کیسے یہ کرے، آپ کیسے، سب امام کو پتہ ہے، کاؤنٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ کاؤنٹ نہیں کر رہے، ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز میں آپ کی بہتری چاہتے ہیں. آپ اچھے رہیں، امام سے اعلیٰ چیزیں مانگیں، بڑی بڑی چیزیں مانگیں، چھوٹی چیزیں مت مانگیں. امام بڑی چیزیں دینا چاہتے ہیں. اور یہ جملے کہنا آسان ہے لیکن کرنا سخت ہے، وہی کہ مولا سے یہ مانگیں، مولا باقی دنیا کی چیزیں تو ختم، جان آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے. انی سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم، ولی لمن والاکم. میری محبتیں آپ کے لیے، اس کو ڈھونڈنے یہ کیسے ہوگا؟ بہت سخت اسٹیٹس ہے. اور جب یہ اسٹیٹس آتا ہے تو دیکھیں زیارت عاشورہ میں جب یہ آتا ہے نا، ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، اس کے بعد جو آیا وہ کیا کیا ہے، وہ اصلی مقام ہے. یہ اسٹیٹس کم نہیں ہے، بہت مشکل ہے یہ. میرے اور آپ کے دل اس طرف جائیں. ایک دو جملے مصائب کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میرا دل زیارت میں پھنس گیا ہے، یہاں سے نہیں نکل پا رہا ہوں. بڑا عجیب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، بہت عجیب ایک واقعہ. کہتے ہیں ایک بندہ خدا تھا، اس کے والد، مثلاً خیر مختصر کرتا ہوں، تو بندہ خدا تھا، وہ زندگی میں اچھا نہیں تھا، گناہ بھی کرتا تھا. ایک دفعہ کہیں سے جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ موکب لگا ہوا ہے، جس کو ہم لوگ پاکستان میں سبیل کہتے ہیں نا، سبیل لگی ہوئی. وہاں پہ سبیل کے اوپر شربت دے رہے تھے، شربت دے رہے تھے. شربت تیار ہو رہا تھا، وہ جو آدمی شربت تیار کر رہا تھا اس کے پاس شوگر نہیں تھی، چینی نہیں تھی، تو لوگوں کو بول رہا تھا بھائی لوگ آ رہے ہیں ظاہر، میرے پاس چینی ختم ہو گئی، چینی لے کر آؤ. کوئی سن نہیں رہا تھا، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں میں لے آتا ہوں. تو یہ بھاگ کے جاتا ہے ایک دکان سے، ایک کلو شوگر پکڑتا ہے، وہ شوگر لے کر اس کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یہ ایک کلو شوگر، آپ کو شوگر چاہیے تھی؟ کہنے کا بہت اچھا کیا لے آئے، لیکن مجھے دو کلو چاہیے. کہتا ہے کوئی بات نہیں میں ایک اور کلو لے آؤں گا. یہ واپس آتا ہے ایک اور کلو لینے کے لیے، راستے میں قضا آ جاتی، ملک الموت. ملک الموت کہتا ہے چلو، کہتا ہے تھوڑا سا موقع دے دوں، ایک کلو چینی اور لے دوں، اس سبیل پہ دے دوں، پھر مجھے لے لے دوں. کہتا ہے نہیں، موقع ختم، چلو. کہتا ہے ٹھیک ہے، مر جاتا ہے، مر جاتا ہے. وہاں پہنچتا ہے، حساب کتاب شروع، معاملہ خراب، گناہ بہت زیادہ. فرشتے دیکھتے ہیں معاملہ اس کا بہت خراب ہوا ہوا ہے. تو مثلاً اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہے امام حسین کا چاہنے والا، سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، تو یہ تو بڑی بات ہے، لیکن معاملہ خراب ہے چونکہ اس نے گناہ کافی کیے ہوئے. تو اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے معاملے میں بہت خرابی ہے، تمہارا گناہ کا میزان بہت بھاری ہوا ہوا ہے. تو کہتے ہیں اب کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں ہم سید الشہداء کا احترام کرتے ہیں، ان کے چاہنے والوں کا احترام کرتے ہیں. تمہارے زندگی کے آخری عمل کے اندر ایک کلو چینی لکھی ہے تم نے سبیل پہ دی تھی. کہنے کا ہاں دی تھی. تو انہوں نے کہا ہم نے سید الشہداء کا ہمیشہ احترام کیا. مثلا تم نے ایک کلو چینی دی تھی نا، جتنے چینی میں دانے تھے نا اتنے تمہارے گناہ بخش دیں گے، گناہ بخش دیں گے تمہارے. کہ الحمدللہ ابھی گناہ ختم ہو گئے؟ کہا نہیں، ابھی گناہ باقی ہیں. تو کہنے کا پھر میرا کیا ہوگا؟ کہنے کا نہیں، ابھی ایک چانس اور ہے، تم ایک کلو چینی اور لینے جا رہے تھے نا، یہ تمہاری انٹینشن اچھی تھی، تمہاری نیت تو تھی نا لانے کی، یہ بھی قبول ہے. کہنے کا الحمدللہ، تب میرے گناہ ختم ہو گئے. اس نے دیکھا دانے دانے کے اوپر کیا، کہنے کا نہیں، ابھی بھی گناہ باقی ہے. کہنے کا پھر میرا کیا ہوگا؟ کہ میرا کیا ہوگا؟ کہنے کا صبر کرو. صبر کرتا ہے، دیکھتا ہے سید الشہداء تشریف لائے. پوچھا کیا معاملہ ہے میرے ظاہر کے ساتھ، میرے چاہنے والے کے ساتھ؟ فرشتوں نے بتایا مولا ہم نے، اپنی زبان سے عرض کر رہا ہوں سارا، ہم نے کنسیشن دے دیا، ڈسکاؤنٹ دے دیا، ایک کلو چینی میں دانے دانے کا بدلہ کر دیا. وہ ایک کلو بھی کر دیا جو یہ بعد میں لاتا. تو امام نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے گناہ ابھی بھی باقی ہیں. تو امام نے دیکھا جوش آیا، کہا بول کتنے کلو چینی چاہیے؟ میرا آیا ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے، میں اس کا ساتھ دوں گا. کتنے کلو چینی چاہیے اس کو؟ آپ سوچ رہے ہو ہم امام کو چاہتے ہیں، امام ہمیں نہیں چاہتے، آپ یہ سوچ رہے ہو؟ واللہ ممکن نہیں ہے، قسم خدا کی ممکن نہیں ہے. اگر کوئی واقعا سچے دل سے امام کو چاہتا ہو، امام نہ چاہے ممکن نہیں ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، ایک گروہ آیا امام حسین کے پاس اور کہا کہ مولا ہماری قوم کے کچھ لوگ دشمنوں کے پاس چلے گئے، ہم آپ کے پاس آئے. امام نے کہا احسن. کہا مولا وہ جو دشمنوں کے پاس گئے نا، میں روایت ختم کرتا ہوں، کہا وہ جو ہم دشمنوں کے پاس گئے نا ہماری قوم کے لوگ، ان کو دشمنوں نے انعام دیا ہے، دولت دی ہے. امام نے فرمایا جتنا میرے دشمنوں نے ان کو دیا ہے میں اس سے زیادہ تم کو دوں گا. اس کے بعد یہ جو آئے تھے نا، انہوں نے کہا مولا واللہ ہم دنیا کی خاطر آپ کے پاس نہیں آئے، ہم دنیا کی خاطر آپ کے پاس نہیں آئے، نہ دنیا لینے کے لیے آپ کے پاس آئے. مولا نے فرمایا پھر کیوں آئے ہو میرے پاس، کیوں آئے ہو؟ کہا مولا صرف نبی سے قرابت داری کی وجہ سے، آپ نواز رسول ہو، آپ نواز رسول ہیں، آپ کا ایک مقام ہے، آپ کے لیے روایتیں ہیں، ہم اس پاس میں آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں آپ کے پاس آنا ہے اس محبت کی وجہ سے. امام نے پھر دعا دی، عزیزو اس آنے والے نے بہت ہوشیار آدمی ہے، اس نے پوچھا مولا وہ جو دنیا کی خاطر دشمنوں کے پاس گئے ان کو دنیا مل گئی، ہم دنیا کی خاطر نہ ادھر گئے نہ دنیا کی خاطر یہاں پر آئے، ہم رسول اللہ کی خاطر آپ کے پاس آئے، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کیا ملے گا؟ صحیح ہے. راوی کہتا ہے امام نے زمین کی طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھا، اس کے بعد فرمایا
قصیرتن من طویلہ، یہ داستان بہت لمبی ہے، یہ حقیقت بہت لمبی ہے، میں تمہیں تھوڑا سا بتاتا ہوں، تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ میں نے بندے کو اشارہ اس لیے نہیں کیا کہ لائٹ بند کرے، چونکہ مجھے یہ بتانا تھا ابھی آپ کو۔ کیا کہا امام نے؟ امام نے کہا، امام نے دو انگلیاں اٹھائیں اوپر، دونوں انگلیوں کو ساتھ جوڑا، کہا تم قیامت میں اس طرح ہمارے ساتھ ہوگی۔ تم نے نبی کی محبت میں ہمارا ساتھ دیا ہے نا، تم اس طرح ہمارے ساتھ ہوگے۔ اللہ اکبر عزیزو، یہ امام کا مقام۔ امام آپ کو اپنے دل سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا امام آپ کو اپنے دل سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں، کیوں دل سے نزدیک کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ چونکہ آپ کے دل امام کی بچی کے نزدیک آئے ہوئے۔ آپ ان کے غم میں بیٹھتے ہیں نا، تو آپ اپنے دل سے روتے ہیں، امام آپ کو اپنے آپ سے نزدیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا مقام بڑھ جائے، آپ کی منزلت بڑھ جائے۔ عزیزان محترم، میں ہمیشہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچوں کہ آج اللہ نے ہمیں اتنی فضیلت دے دی، الحمدللہ رب العالمین، ہم مجلس سے آزاد کر رہے ہیں، آپ تشریف فرما ہیں، آپ گریا کر رہے ہیں، آپ آزاد ہیں، اس کی قیمت کس نے ادا کی ہے؟ یہ جو آپ اور میں رو رہے ہیں، یہ جو آپ اور میں ذکر حسین کر رہے ہیں، اس کی قیمت کس نے ادا کی ہے؟ تو عزیزو، جب مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے تو میں یہ روایت عرض کرتا ہوں، اس اسارت کے ایام ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اسارت کے، تو بس ایک چھوٹی سی روایت عرض کروں گا۔ بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے آج آپ کا بہت وقت لے لیا۔ 11 محرم کا دن تھا جب قافلہ حسرہ روانہ ہونا شروع ہوا۔ جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ان کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا، جب مقتل کے برابر سے گزرے تو بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرانا شروع کر دیا۔ آپ میں سے کچھ لوگوں نے سنا اور گریہ شروع کر دیا۔ آپ کا حق ہے، امام زمانہ نے یہ جملہ کہہ کے گریہ کیا تھا، زیارت نہائیہ کے اندر امام نے یہ جملہ کہہ کے گریہ کیا ہے، فرمایا بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا ہے۔ جب بیویوں نے اپنے آپ کو اماریوں سے گرایا تو بیویاں ایک ایک لاشے کی طرف گئی ماتم کرنے کے لیے۔ ہم باپ ہیں، ہم بچے کی محبت نہیں پہچان پائیں گے۔ زینب کبرا بچوں کو چھوڑ کر امام حسین کے پاس آئی، بیوی اپنے بچوں کی طرف نہیں گئی، گویا بیوی امام حسین کے لاشے کے قریب تشریف لائیں۔ عزیز ہو، امام کی جسد اطہر کے اوپر ماتم ہونا شروع ہو گیا۔ بیوی نے گریہ کیا، کیا گریہ میں کہا؟ عزیز ایک روایت، بڑی عجیب روایت ہے، بڑی روایتیں اس معاملے کے اوپر ہیں، ایک روایت عرض کرتا ہوں، یہ بھی موجود ہے، لکھا ہے کہ بیوی نے جب دیکھا کہ بھائی کا سر نہیں ہے اور وہ پیشانی پہ بوسہ لینا چاہ رہی تھی، تو دیکھا بھائی کا سر نہیں ہے تو گردن کے کٹے ہوئے حصے پہ بوسہ لیا۔ شہر کا بوسہ لیا بیوی نے، اور اللہ کے نبی سے کہا حضرت حسین کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ آپ کا حسین ہے۔ اللہ اکبر، امام سجاد گویا زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور ان کے وہ نزدیک تشریف فرما دیکھ رہے ہیں، یہ ایک لائن آیا، نہیں معلوم عمر ساتھ تھا یا شمر کون سا لائن تھا، یہ آیا اور اس نے امام سجاد سے کہا کہ سجاد بیویوں سے کہو ماتم ختم کرے اور چلے۔ اب امام قید میں ظالم کے، اور امام کو یہ کہنا ہے کہ میری بھوپی ماتم ختم کرے اور چلے، امام نے نہیں کہا۔ عزیزو معذرت چاہتا ہوں، اس لائن نے کوڑا امام کی قبر پہ مارا۔ امام نے صبر فرمایا، کمر تھوڑی سی جھکی، اس لائن نے دوبارہ کوڑا مارا ہے، بار بار کوڑے مارتا تھا امام کو۔ بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے منظر دیکھ لیا، وہ تشریف لائیں اور امام سجاد سے کہا، سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم کوڑے مت کھاؤ۔ عزیز و قیمت کس نے دیے؟ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ میرے والد کی قبر پر ماتم کرے، ادھر نوحہ پڑے، سجاد کوڑے کھائے گا لیکن یہ نوحہ ہوگا، یہ ماتم ہوگا۔ یہ بی بی زینب کبریٰ نے دعا دی تھی، اے سجاد تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا، یہاں زائر آئیں گے، یہ ساری قیمتیں بی بی زینب دے چکی ہے۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون۔ ماتم حسین،
يا علي مولا علي 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 علي، يا علي مولا علي 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 علي، علي علي مولا علي يا علي يا علي، علی علی مولا علی یا علی یا علی، جان جمن تو شیر سغن تو رب کا دہن تو شاہ زمن تو، جان جمن تو شیر سغن تو رب کا دہن تو شاہ زمن تو، علی علی مولا علی یا علی یا علی، علی علی مولا علی یا علی یا علی، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، اس کی دنیا غلام ہوتی ہے، جو علی کا غلام ہوتا ہے، رنگ ہے ڈر کا جس پہ چل جائے، اس کا مر کر بنا محتا، علی 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 مولا علی علی مولانا علی، علی علی مولا علی علی مولانا علی، مولا 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 علی ولی اللہ، مولا 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 علی ولی اللہ، سرکار علمدار دو عالم کے مددگار، حیدر کرار حیدر کرار، پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، حیدر کرار حیدر، جب سرکار علمدار دو عالم کے مددگار، حیدر کرار حیدر کرار، پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، حیدر حیدر، شاہوں سے بھی اعلیٰ ہے تیرے در کے گداگر، کرتے ہیں غلامی تیری دنیا کے سکندر، اعلیٰ ہے امیروں سے فقیروں کے مقدر، جنت کے تاجی تیری دہلیز کے نوکر، نعرہ حیدری مولا، نعرہ خیبری مولا، نعرہ صفدری مولا، نعرہ حنبری مولا، میسم نے لگایا ہے یہی نارا سردار، حیدر کرار حیدر کرار، سرکار علمدار دو عالم کے مددگار، حیدر کرار حیدر کرار، پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار، حیدر کرار ایمان ہے مولا، دن کی شان ہے مولا، شاہ مردان ہے ہے نبی اپنا جسے وارث دستار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کے مددگار
حیدر کرار
حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار
حیدر کرار
وفاداری ہے مولا تیرے غم خواری ہے مولا اب سردار ہے مولا سرکاری بنا لیجئے اپنا ہمیں زوار حیدر کرار حیدر کرار سرکار علمدار دو عالم کے مددگار حیدر کرار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار زبردست ہے سرکار حیدر کرار پیروں میں میرا پیر زبردست ہے سرکار
حیدر کرار
سورۃ المبارکۃ الفاتحہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا حسن المجتبی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین واخیک ابو الفضل عباس واختیک زینب ام کلثوم وبنتک سکینہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بارض طوس ارض المجتبی الراضی بالقدر والقضاء مولانا مولا الكونین السلطان ابو الحسن علی ابن موسی الرضا کن شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزا السلام علیکم یا اختک فاطمۃ المعصومہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا کعبۃ الایمان السلام علیکم یا امام الانس والجان اجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ وظہور الامر رحمۃ اللہ وبرکاتہ